السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کے سلام کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آج ہمارا سیکنڈ ڈے ہے ہسٹری آف بنی اسرائیل، ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، اور آج ہمارا ٹاپک رہے گا قیامت کے نزدیک جو بڑی بڑی نشانیاں آنے والی ہیں اس کے بارے میں، یعنی دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، مہدی جو کہ محمد بن عبداللہ ہوں گے، اور اس وقت جو بڑی بڑی جنگیں ہوں گی اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو مسکنسپشنز پائے جاتے ہیں، آج ہم صحیح حدیث کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں حق بات کہنے والا بنائے اور صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم صحیح حقائق جاننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. دنیا میں اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی اسی پرانی روش پر چل رہے ہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، ہمیں اپنے حالات کو کیسے سدھارنا چاہیے، کیسے بہتر بنانا چاہیے، یا ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور وہ کیا نیک اعمال ہو سکتے ہیں جس کے بنا پر ہماری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ان تمام باتوں کی کوئی فکر ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی، نہ ان کو فکر ہے نہ ان کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے. الحمدللہ، اس بات پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم بیٹھ کر کم از کم کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ آج کے دور کا سب سے بڑا اگر کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے، جد و جہد ہو سکتی ہے، یا راستہ ہو سکتا ہے، یا معلومات ہو سکتی ہے، تو وہ ہے اپنے آپ کو اویئر رکھنا حالات حاضرہ سے بھی، اور آگے جو حالات ہونے والے ہیں، پیش آنے والے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اس سے بھی اپنے آپ کو اویئر رکھنا، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، انٹروڈیوس کروانا، معلومات حاصل کرنا اور دوسروں کو بھی معلومات فراہم کرنا. کیونکہ بعض اوقات انسان لا علمی اور بے خبری میں مارا جاتا ہے، یعنی جب آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص کچھ جانتا ہی نہ ہو تو اس کے زیادہ چانسز ہیں گڑھے میں گرنے کے. جیسے کسی شخص کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا، کہا کہ امیر المومنین وہ تو بہت ہی سیدھا سادہ شخص ہے، اس کو تو کچھ معلومات ہی نہیں ہے، تو کہا کہ اس کے تو زیادہ چانسز ہے کہ وہ گمراہی میں پڑ جائے یا گڑھے میں گر پڑے. یعنی جب اس کو کچھ معلومات ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ صحیح اور غلط کی پہچان کیسے کر سکے گا، یا کس وقت پر اس کو کیا کام کرنا ہے وہ کیسے سوجھ بوجھ رکھ سکے گا. لہذا اپنے آپ کو اویئر رکھنا، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنا، علم سے بہراور کرنا، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے، یقین جانیے. اور جتنا آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں گے، جتنا آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے، جتنا آپ اپنے اندر استقامت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے آج کے دور کے لیے، یہ آنے والے دور میں جو فتنے رونما ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک اور ایک سے بڑھ کر ایک، ان فتنوں میں اپنے آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھنے کے لیے ہمارا خود کا اپنے آپ کو علم سے بہراور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم اپنے اندر وہ ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے ہم ان تمام فتنوں سے بچ سکتے ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا انتم العلون ان کنتم مومنین، کہ نہ خوف کرو نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اب دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اس کے بعد اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کیا اور پھر پورے لوگوں میں اس بات کو پھیلاتے گئے. اب جب تک اس کے لیے کوشش اور جد و جہد نہیں کریں گے آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے. تو پہلے سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو اویئر رکھیں، لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں، علم سے آراستہ ہوں. وہ تمام احادیث ہم پڑھیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دور کے بارے میں خبریں دی ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تمام خبریں ایز اٹ از 100% صحیح ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور یہ آپ کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے الحمدللہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں ہمیں بتائیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتائیں, وہی کے ذریعے سے جو آپ کو معلوم ہوئی. تو ہمارے پاس کوئی ایسا سورس, کوئی ایسا راستہ, کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے فی الحال کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے اویئر رکھیں سوائے قرآن اور حدیث کے. تو قرآن اور حدیث سے جتنا ہم جڑیں گے, جتنا ہم نزدیک ہوں گے, اتنا ہی ہم فتنوں سے, برائیوں سے اور آخرت میں جہنم سے بچتے چلے جائیں گے. اور آج بھی آج کے دور میں جن فتنوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے ان فتنوں میں ہم ثابت قدم رہیں گے پھر. تو جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا, آپ لوگ جانتے ہوں گے, ہم نے بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھی تھی, اور آپ لوگوں نے یہ جملہ تو سنا ہوگا کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار, ہے نا, سنا ہے یہ جملہ, یہ کہاوت بہت لوگوں سے سنی ہوگی آپ نے, کہ جو پچھلی قومیں تھیں وہ کیوں تباہ اور برباد ہوئیں, وہ کیوں اپنے عہدے سے معزول ہوئیں, کیوں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس اعلی عہدے سے ہٹا کر ہمیں وہ عہدہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہمیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا, پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہسٹری بتا کر یہ ثابت کر دیا, اور یہ ہمیں یہ بتانا چاہا کہ دیکھو تم اب یہ کام نہ کرنا, تم ایسے نہ ہو جانا. آپ خود مجھے بتائیے میری عزیز بہنوں, آج ہم کس قدر دنیا میں انوالو ہیں. ابھی حالت دن بدن جو حالت اگر آپ پورے ورلڈ میں دیکھیں, ہر جگہ پریشانی کی صورتحال ہے یا نہیں ہے, ایک عجیب سی جنگ چھڑی ہوئی ہے, چاہے وہ سرد جنگ کہیں کہ آمنے سامنے والی جنگ کہیں, ہر جگہ مسلمانوں کو زود و کوب کیا جا رہا ہے, ہر جگہ مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے, اور ویسے عام لوگوں کی بھی, کسی کی بھی زندگی کوئی امن و امان میں نہیں ہے, خطرے میں ہی ہے دیکھا جائے تو, کیونکہ ذہنوں کو ایسا منتشر کر دیا گیا ہے, شیطان اس طرح سے اپنی چالیں چل رہا ہے اور اس نے انسان کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے, اور پھر وہ اس سے پوری انسانیت کو ڈسٹروائے کرنا چاہ رہے ہیں, ختم کرنا چاہ رہے ہیں, زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں. اب کون اس سے امن میں رہ سکتا ہے, کون اس سے سکون میں رہ سکتا ہے؟ جو لوگ علم والے ہیں, جو جانتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ بے شک اللہ سے خشیت اختیار کرنے والے علم والے ہی ہوتے ہیں, جو علم رکھتے ہیں. تو جب تک ہم آگہی ہمیں نہیں ہوگی, ہم جانیں گے نہیں, ہم کیسے پھر کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے, ہم کیسے کسی چیز سے بچ سکتے ہیں, کسی فتنے سے بچ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے. تو آج ہمارا جو ٹاپک رہے گا, جیسے کہ بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے اصل میں, اور جو مسکنسپشنز ہیں لوگوں کے مہدی کے بارے میں, آپ ان کو چاہے تو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ نبی نہیں ہے. علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان کے اوپر سلامتی, جیسے میں آپ میرے سامنے ہوں گے تو میں نے آپ کو السلام علیکم کہا نا, تو آپ میرے سامنے, تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو. جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ علیہ السلام, یعنی اس پر سلامتی ہو, ٹھیک ہے؟ تو علیہ السلام کہنے کا یہ مطلب نہیں, آپ کنفیوژن میں مت پڑ جائیے گا کہ ہم نعوذ باللہ کسی کو ہم نبی کا درجہ دے رہے ہیں, نہیں, بلکہ ہم ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, امام کا لفظ کچھ دوسرے عقائد والے لوگوں نے ان کو دیا ہے, تو ہم اس لیے ان کو مہدی علیہ السلام کہیں گے, امام نہیں کہیں گے ہم, کیونکہ امام کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے درست نہیں ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ان کے جو 12 امام ہیں اس میں سے جو ایک علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کوئی ایک ان کے امام گم ہو گئے تھے اور وہ ابھی تک زندہ ہے کئی سو سال سے, اور وہ اب نکل کر آئیں گے. تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے, یہ بات آپ ذہن میں پہلے ہی رکھ لیں, ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا کانسیپٹ نہیں, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو زندہ تھا اس کی موت واقع ہونا ضروری ہے, اور کوئی 100 سال سے زیادہ یا 110 سال سے زیادہ تو کوئی زندہ رہ ہی نہیں سکتا. اور صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا جسم اور روح کے ساتھ, اور وہ دوبارہ دجال کے خاتمے کے لیے دوبارہ ان کا نزول ہوگا, اور اس کے بعد وہ دنیا میں زندگی گزار کے طبعی موت مریں گے, ٹھیک ہے؟ یہ کانسیپٹ ہمارا ہونا چاہیے, یہ صحیح کانسیپٹ ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں ہم کیا کریں. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ کہ تم لوگ ہر وقت قیامت کی باتیں کر رہے ہو, ایسے لگتا ہے گویا قیامت آنے ہی والی ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ قیامت ہمارے کہنے اور ہمارے ڈیٹ کے حساب سے نہیں آئے گی جو ہم سوچتے ہیں. قیامت کا تو علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے, وہ کب آئے گی ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہمیں اس کی تیاری رکھنی ہے. اور قیامت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا رہے قیامت آنے والی تو چلو غاروں اور پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جائیں، جنگلوں میں نکل جائیں، دنیا کو ترک کر دیں، اب سب ہنسنا بولنا بند کر دیں، کام کاج بند کر دیں. نہیں، یہ کانسیپٹ ہمارے دین نے ہم کو نہیں دیا ہے. ہاں، ہمیں اویئر رہنا ہے، ہمیں تیاری رکھنا ہے، ہمیں اس دنیا میں ایسے رہنا ہے جیسے کہ ہمیں رہنے کے لیے کہا گیا ہے، کہ ایک مسافر کی طرح، کہ جب بھی چلنے کا وقت آ جائے فوراً اپنا بوریا بستر باندھ کر چل پڑے، یعنی ہمارے پاس اتنا ایسا زیادہ رہا ہو جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی نیک اعمال کی کثرت ہو اور ہمارا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہو. یہ سفر، یہ زیادہ رہا ہم کو سفر کے لیے تیار کرنا ہے. اب جو حالات ہیں، جو سوالات لوگوں کے آ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، کیا مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، کیا اب بس عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں، ہم میں سے ایون مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی پرٹیکولر حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کب آئیں گے. ٹھیک ہے، ہاں یہ معلوم ہے کہ کہاں سے آئیں گے، وہ وقت کیا ہوگا، یعنی کیا حالات ہوں گے اس وقت، سچویشن کیا ہوگی، وہ ساری باتیں احادیث سے ہم کو پتہ چلتی ہیں. اور اس پر ایمان رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں. حالانکہ اس کے تعلق سے بہت ساری ضعیف احادیث بھی موجود ہیں، لیکن ہم ان ضعیف احادیث کو چھوڑ کر ہم صحیح احادیث پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور احادیث کی روشنی میں ہی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی تھیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل میں نے مختصراً آخر میں آپ لوگوں کے سامنے قیامت کی نشانیاں رکھی تھیں، ہے نا. اور یہ سب لینے کا مقصد کیا ہے؟ یقین جانیے، یہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں، ہم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنائیں کہ کسی چیز سے ہمارا ایمان ڈاوڈول، کمزور یا کمی کا شکار نہ ہو. کیونکہ وہ جنس نہیں ایمان جو لے آئے بازار سے، یہ ملتی ہے ایک مسلمان کو قرآن کے سپاروں سے، یعنی قرآن سے پڑھنے سے ہی ملتی ہے، یہ حدیث پڑھنے سے ملتی ہے. یہ آپ ایمان کا لیول گھٹانے اور بڑھانے کے لیے آپ کوئی شاپ پر نہیں جا سکتے کہ میرے میرا ایمان بڑھا دو، مجھے ایک کلو ایمان دے دو، مجھے دو کلو ایمان دے دو، ایمان دے دو. نہیں، ایمان اس سے نہیں بڑھتا ہے. اور دیکھیں، ابھی جو حالت چل رہے ہیں اس سے ہمارا ایمان بڑھا ہوا ہے یا نہیں بڑھا ہوا ہے، ہم اپنے دل میں درد محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو واقعات اور حالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ ایسے واقعات اور حالات لے کر آتا ہے جیسے جو امت مسلمہ ایک طرح سے غفلت کا شکار تھی، جو خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، الحمدللہ اب ہم چونک اٹھے ہیں، ہم بیدار ہو اٹھے ہیں، ہم کم از کم کچھ کرنے کا، کچھ سننے کا، کچھ پڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر بیدار ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں، کیا آپ سب ایک درد نہیں رکھتے اپنے دل میں؟ آپ درد محسوس نہیں کر رہے اپنے دل میں؟ کیا آپ سب کی خواہش نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کیا کریں؟ ہے نا، کیسے جذبہ ہمارے دل میں اتھل پتھل ہو رہا ہے، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے، کیسے دل اندر سے رو رہا ہے کہ بچے اور خواتین اس قدر بے دردی سے مارے جا رہے ہیں. اور ہر تھوڑے دن میں کہیں نہ کہیں یہ سب ہوتا ہی رہتا ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے روہنگیا کے مسلمان، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس سے پہلے بوسنیا چیچنیا کا ہوا، ہر جگہ یہ چلتا رہتا ہے. ہر تھوڑے تھوڑے دن میں یہ ایک طرح سے یہ فتنے اٹھتے رہتے ہیں. یہ مسلمانوں کو چونکانے کے لیے ہیں، مسلمانوں کو اویئر کرنے کے لیے ہیں، ان کو غفلت سے جاگنے کے لیے ہوتے ہیں اصل میں. تو جیسے کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اصل چیز ہے ہم کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ نیک لوگوں کی محفل اور مجلس میں بیٹھ کر، قرآن پڑھ کر. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھنے پڑھانے سے، سننے سنانے سے ایمان بڑھتا ہے. تو ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کے وہ سورس حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ تلاش کریں وہ سورسز کے، جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو بڑھا سکیں. اور اپنے آپ کو ایسی مجلسوں سے جوڑے رکھیں جہاں علم کی بات ہوتی ہو، جہاں قرآن اور سنت کی بات ہوتی ہو، جہاں پر آپ کے ایمان کو بڑھانے کا کوئی گر ملتا ہو، کوئی طریقہ ملتا ہو. تو قیامت کے قریب کیا کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں، یہ مت سمجھیے کہ ابھی قیامت کا وقت آ گیا ہے اور جیسے کچھ لوگوں نے پریڈکشن کر دیا تھا، جو کچھ دنیا کے لوگوں نے، کہ 2023 میں قیامت آ جائے گی، 2027 میں دنیا ختم ہو جائے گی. نہیں، کوئی ایسا کہہ ہی نہیں سکتا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا کہ کیا قیامت کب آئے گی، کفار مکہ کے اتنے پوچھنے کے باوجود بھی، تو پھر اس کے بعد تو بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کو معلوم ہو کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کب آئے گی وہ تو اپنی جگہ الگ ایک بات ہے، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ یہ قیامت سے کم ہے بھلا بتائیے آپ؟ اس کو ہم قیامت صغرا ہی تو کہیں گے نا، اتنی بے دردی سے، یہ وار نہیں ہے، یہ جینوسائڈ ہے، یعنی نسلوں کو ختم کر دینا، نسلوں کو نیست و نابود کر دینا، اور یہ کس بات پر ہے؟ زمین حاصل کرنے کے لیے نا. تو اللہ تعالی نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ ہی جانتے کہ قیامت کب آئے گی. ہاں لیکن اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی نشانیاں بتائی ہیں کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو آبادیوں کے زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے واقعات پیش آئیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے آخری لوگوں میں زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے، یعنی مسخ ہونا مطلب ڈیمیج ہونا شکلوں کا، چہروں کا، اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب فسق و فجور غالب آ جائے گا یا غالب ہو جائے گا، یعنی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، اور یعنی نیک لوگ کم ہو جائیں گے اور برے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی، تو لوگ ہلاک ہوں گے. یہ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. بعض بستیاں دھسا دی جائے گی، یہ بھی صحیح حدیث ہے، اور اس کے بارے میں کتاب الفتن میں حدیث ہمیں ملتی ہے. عبد الرحمن بن سہار عبدی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے کہ انہوں نے رسول اکرم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بعض قبیلے زمین میں دھسا دیے جائیں گے، اور لوگ پوچھیں گے کہ فلاں قبیلے سے کوئی بچا ہے. آخر دور میں ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ فخر اور غرور اور کھیل تماشے میں رات بسر کریں گے، لیکن صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوں گے، حرام کو حلال ٹھہرانے، گانے والیوں کے عام ہونے، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم کے پہننے کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں اس میں سے کچھ چیزیں تو بالکل صحیح ابھی تک ہو چکی نہیں ہو چکی، کہ راتوں کو سپورٹس میں لگے رہنا، اور آج کل مسلمانوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں آپ بتائیے، خود غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کہ آج ہم نے اپنے دن اور رات کو الٹا نہیں کر دیا؟ کہ آج کل ہم اپنے دن کو کام کاج کی بجائے سونے کے لیے نہیں استعمال کر رہے؟ کیا آج کل ہم اپنی راتوں کو سونے کی بجائے کام کاج کے لیے، دن کو کام کاج کی بجائے سونے کے لیے نہیں استعمال کر رہے؟ الٹا چکر ہم نے خود چلایا ہوا ہے نا. اور زیادہ تر کیوں جاگتا ہے انسان؟ کیا چیز دیکھنے کے لیے جاگتا ہے؟ انٹرنیٹ کی وجہ سے تو ایسے لگتا ہے کہ بس گویا پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جب جو چاہا دل چاہا دیکھ لیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یعنی آپس میں فخر و غرور کا جتانا، کھیل تماشے میں رات بسر کرنا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانا، گانے والیوں کا عام ہو جانا. ابھی یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، دیکھیں اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں، یعنی کتنی دکھ کی بات ہے. یعنی ایک مسلمان کنٹری کے تو ایسا لگتا ہے پورے آدھے لوگ اسی میں چلے گئے ہیں. یعنی ہر گھرانے سے ہر لڑکی کا ٹک ٹاک پہ جانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کھانا پینا ضروری ہے، ایسے ہی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کر بھیجنا زیادہ اس سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے. کیا شریف گھرانوں کے یہ ہوتے ہیں آپ بتائیں بھلا، کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں، ان کو اجازت تھی کہ ایسا کریں وہ؟ بالکل. تو گانے والیوں کی کثرت ہو گئی ہے اور شراب عام ہو گئی ہے، اور سود تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سود کتنا عام ہو گیا. آرام سے لوگ کسی بھی کام کے لیے لون لے لیتے ہیں بینک سے. ایکچولی بینک سے لون لینا بھی کیا ہے، سود ہی تو ہے. آپ سود کو سپورٹ کریں، یعنی آپ سود سے پیسہ دے نہیں رہے لیکن سود سے پیسہ لے رہے ہیں، آپ سودی سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں اصل میں. اور یہ جو بند کرایہ ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کے پاس 4-5 لاکھ روپے ڈپازٹ کروا دیں اور ان کے گھر میں، سامنے جس کو آپ نے پیسہ دیا اسی کے گھر میں آپ رہنے لگے، تو ایکچولی آپ نے وہ اپنا پیسہ رکھوا دیا اور آپ کا پیسہ سیف ہے، اور آپ اس کے اوپر ہر مہینے جو کرایہ نہیں دے رہے آپ، وہ سود لے رہے ہیں اصل میں آپ اس کے اوپر ہر مہینے. تو یہ تو کھلم کھلا ایگزیکٹلی ایکوریٹ سود کھانا ہوا. تو انہی چیزوں کی وجہ سے مسخ ہوگا، خصف ہوگا، قذف ہوگا، یعنی زمینیں دھسا دی جائے گی. آخری زمانے میں خصف قذف اور مسخ ہوگا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوگی اور شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا. اللہ تعالی رحم فرمائے. زلزلوں کی کثرت ہوگی. اور آپ دیکھیں ابھی مسلسل ہم نے تین خبریں سنی نا زلزلوں کی. سنی ہے آپ لوگوں نے کون کون سے کنٹریز میں زلزلے آئے ابھی. اس سے کنٹری کو مت یعنی کنٹری کو برا بھلا مت کہیے, اصل چیز ہے کہ بس کثرت سے زلزلوں کا ہونا. جی یعنی کنٹینیوسلی کتنے ایک کے بعد ایک زلزلے آتے گئے نا, اور ابھی کتنی جلدی جلدی دوبارہ زلزلہ پھر آ گیا. پھر دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا. ابی بن کعب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, رسول اکرم کو فرماتے سنا انہوں نے کہ ان قریب فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا. دریائے فرات کہاں واقع ہے بتائیے؟ دریائے فرات عراق میں. جی ویری گڈ. ایکچولی جو پورا علاقہ تھا خراسان کا, تو اس میں اب یہ سب جو وہ بہتی بھی جاتی ہے تو کئی دور تک پھر وہ بہتی ہے نا, وہ جیسے کہ دریا جب گزرتی ہے تو بہت آگے تک جاتی ہے, تو آس پاس کی کنٹریز بھی اس میں ہو سکتے ہیں شامل ہوں. تو دریائے فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا, لوگ جب سنیں گے تو اسے حاصل کرنے کے لیے اس طرف چل پڑیں گے. جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا یعنی انہیں نہ روکا تو وہ سارے کا سارا پہاڑ ہی لے جائیں گے. چنانچہ اس پر لڑائی ہوگی اور 99% لوگ مارے جائیں گے. اب آپ سوچیں, اور دریائے فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا, تو جو کوئی وہاں موجود ہوگا اس میں سے کچھ نہ لے. اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ایکچولی جو سیال بھی کہا جاتا ہے گولڈ کو, پیٹرول جو ہے اصل میں بہتا ہوا خزانہ ہی تو ہے نا, وہ دیکھا جائے تو یعنی اس کی قیمت کتنی قیمتی ہے. آج کل آپ دیکھیں ہر کنٹری میں سب سے زیادہ مہنگا پیٹرول ہے, اور پیٹرول کی کتنی ضرورت ہے, ہر چیز اسی سے چلتی ہے پیٹرول سے. اور ہو سکتا سونے کا خزانہ بھی ہو بالکل جو الفاظ میں وہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے جو ظاہری معنی ہے. لیکن آپ دیکھیں جنگیں, اب لاسٹ جو جنگ ہوئی تھی, مطلب میں نام نہیں لینا چاہوں گی لیکن آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ صرف پیٹرول کی وجہ سے ہوئی. پھر اہل ایمان کا اجنبی ہو جانا. ابو ہریرہ راوی ہیں حدیث کے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی اور آخری زمانے میں اجنبیت کی طرف ہی پلٹ جائے گا. لہذا یعنی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ بدا اسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فطوبا للغرباء. تو یہ اجنبیت کی طرف پلٹ جائے گا, لہذا مبارک ہو اجنبی لوگوں کو یعنی جو ایمان والے ہوں گے. یعنی عام لوگوں کے ساتھ میل جول تو ہوں گے ان کے, لیکن ان کے اسلام کی وجہ سے لوگ ان سے زیادہ دور رہیں گے, میل ملاقات نہیں رکھ کریں گے. ان کو دیکھ کر کہیں کہ اچھا ان کا عجیب سا اسلام ہے, ان کا ہمارے جیسے تو نہیں کرتے. یہ جو صحیح اسلام کو فالو کرنے والے ہوں گے. اور جو بڑی نشانی ہے اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اسلام سمٹ کر دونوں مسجدوں یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں آ جائے گا, جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے. اور جنگیں ہی جنگیں ہوں گی, کہا جاتا ہے کہ اتنی جنگیں ہوں گی کہ لوگوں کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ کون حق کے لیے لڑ رہا ہے اور کون باطل کے لیے لڑ رہا ہے. ہر طرف جنگیں ہوں گی, بہت زیادہ لوگ جنگوں میں انوالو ہوں گے, حرج بڑھ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جزیرۃ العرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے اور اللہ اسے فتح کر دے گا, پھر ایران سے جہاد کرو گے, اللہ اسے بھی تمہارے ہاتھوں فتح کروا دے گا, پھر اس کے بعد روم والوں سے جہاد کرو گے, اللہ اسے بھی تمہارے ہاتھوں پر فتح کروا دے گا, پھر دجال سے جہاد کرو گے, اللہ اسے بھی فتح کر دے گا. سبحان اللہ, یعنی اس پر بھی تمہیں فتح عطا کرے گا. اور قیامت کے قریب بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے گا, ابھی جس کے لیے اتنی لڑائیاں چل رہی ہیں. معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حسن ہے یہ حدیث, بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث بنے گی, اور مدینہ منورہ کی خرابی سے جنگوں کی ابتدا ہوگی, اور جنگوں کے ظہور کے بعد کانسٹنٹین اوپل یعنی جو استنبول ہے فتح ہوگا, اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال ظاہر ہوگا. یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اکرم نے اپنا ہاتھ مبارک معاذ رضی اللہ عنہ کی ران یا کندھے پر مارا اور فرمایا, یہ بات اسی طرح یقینی ہے جس طرح تیرا وجود یہاں یقینی ہے, یا جیسے تیرا یہاں بیٹھنا یقینی ہے. اب آپ سوچیں کہ انہیں ایک کے بعد ایک یہ ساری چیزیں ہوتی چلی جائیں گی. ایک اور حدیث میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روم کے عیسائیوں سے صلح کرو گے اور وہ دونوں مل کر ایک اور دشمن سے لڑو گے جو تمہارے پیچھے ہوگا, تم لوگ فتح حاصل کرو گے, غنیمت حاصل کرو گے اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے, اور ایک تیروں والے میدان میں پڑاؤ ڈالو گے، وہاں ایک عیسائی صلیب بلند کر کے کہے گا کہ صلیب کو فتح ہوئی ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس بات پر غصہ ہو جائے گا اور عیسائی کو مارے گا، جس پر اہل روم عہد شکنی کریں گے اور دوسرے عیسائیوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کریں گے، یعنی پھر مسلمان تنہا رہ جائیں گے، سمجھے۔ یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اہل روم تمہارے ساتھ غداری کریں گے اور تمہارے مقابلے میں 80 جھنڈوں یعنی ڈفرنٹ کنٹریز کے ساتھ فوج لے کر آئیں گے، یعنی پورے کنٹریز کو اپنے ساتھ وہ ملا لیں گے۔ پھر ایسے ہی جنگ ہوگی اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا، اور اس جنگ کے بعد استنبول یعنی ترکی فتح ہوگا، اور اس کے بعد فوراً دجال ظاہر ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگیں بہت زیادہ ہوتی رہیں گی، یعنی ہر طرف جنگ ہی جنگ ہوگی، اور جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی جنگوں میں حصہ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا کرے گا، لیکن وہ دجال پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ دجال کے لشکر سے لڑتے رہیں گے، حالانکہ وہ جانتے ہوں گے کہ دجال ان سے مارا نہیں جائے گا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے نازل کیا جائے گا اس وقت، اور وہی دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ حدیث میں جو دو شہروں کی بات کی گئی ہے، وہ دو شہر ڈفرنٹ جگہ ہے، اور جس میں سے ترکی کی بات کی گئی ہے تو آج کل مسلمانوں کے قبضے میں ہے، لیکن آئندہ ہو سکتا ہے کسی وقت عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، اور مسلمان قیامت سے پہلے اسے دوبارہ کانکرٹ کریں گے۔ استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، ترکی زبان میں اس کو استنبول یا اسلامبول کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو کانسٹنٹینوپل کہا جاتا ہے۔ اسی شہر کے فتح ہونے کی بات ہے۔ یہ حدیث سے اور بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ دیکھیں، یہ حدیث ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریے، اسٹرانگ کریے، اور علم سے بہراور ہوئیے۔ ابھی فی الحال یہی دو ہمارے پاس سب سے بڑے، ایکچولی ہمارے سپورٹ کے لیے چیزیں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اور علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا۔ حالت حاضرہ سے بھی ہم واقف ہوں، اسلامک ہسٹری سے بھی ہم واقف ہوں، اور بنی اسرائیل کی ہسٹری سے بھی ہم واقف ہوں، اور پوری دنیا کی جو سیاست چل رہی ہے اس سے بھی ہم واقف ہوں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کس کا الائی ہے، یعنی کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے، کون کس کو ساتھ دے رہا ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں وہ شہر معلوم ہے جس کی ایک جانب خشکی یعنی ڈرائی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے، یعنی ترکی کا شہر استنبول اس سے مراد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بنی اسحاق میں سے 70,000 آدمی اس کے خلاف جہاد نہ کر لیں۔ جب وہ آئیں گے تو پڑاؤ ڈال دیں گے، لیکن تیر و تفنگ سے لڑائی نہیں کریں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو شہر پناہ کی ایک دیوار گر پڑے گی، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو دوسری سمت کی دیوار بھی گر پڑے گی۔ جب تیسری دفعہ کہیں گے تو مسلمانوں کے لیے راستہ کھل جائے گا، اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ جب مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک ایک پکار سنائی دے گی، دجال نکل آیا، مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف چل پڑیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بہت زیادہ جنگیں ہی جنگیں ہوں گی، اس وقت دجال کے نکلنے کا ٹائم ہوگا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 30 دجال کا ذکر کیا ہے، یہ 30 کذاب کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلے چھوٹے موٹے کذاب آتے رہیں گے، لیکن جو بڑا، سب سے بڑا کذاب یا دجال یعنی جھوٹ بولنے والا آئے گا، وہ فزیکلی اس کا ظہور ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ کچھ لوگ اس بات کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ جیسے کون سی وہ انڈسٹری ہے جو فلم بنانے والی ہے ویسٹرن کنٹری میں، ڈزنی ورلڈ کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، یا پھر جو اور ایک کیا ابھی میں بھول رہی ہوں، جو لوگ فلمیں بناتے ہیں امریکہ میں، وارنر برادرز شاید ہے وہ، ان کا لوگو بھی جو ہے ایک آنکھ کا نشان ہے، ٹرائنگل ہے اور ایک آنکھ کا نشان ہے۔ ایون جو ڈزنی ورلڈ ہے، جو ڈزنی ورلڈ ہے وہ بھی انہی لوگوں کا ہے جو ایکچولی جو لوگ یہ پروموٹ کرتے ہیں کہ وہ یعنی وہ دجال کے ساتھی ہیں، یہ جھوٹوں کے ساتھی ہیں، یہ شیطان کے ساتھی ہیں، یعنی کچھ لوگوں نے باقاعدہ اپنا نام ہی رکھا ہوا ہے نا شیطان کے ساتھی ہونے کا۔ تو دجال نکل آیا، یہ سن کر سب لوگ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دجال فزیکلی ظاہر ہوگا، ہاں اس سے پہلے اس کی بہت ساری نشانیاں ہوگی، یعنی لوگ جھوٹ بہت بولنے لگیں گے، لوگ اس کے پیروکار ہوں گے، اور ایسا زمانہ آ جائے گا۔ اصل میں آپ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ جو بھوکے لوگ ہوں گے، یعنی بھوک کا زمانہ ہوگا، اور ایسے بھوک کی وجہ سے انسان اصل میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جب ایک انسان خود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھوکا دیکھتا ہے تو بہت جلدی وہ کسی بھی فتنے میں انوالو ہو جاتا ہے، یعنی سامنے والے کی بات مان لیتا ہے اور سرینڈر کر دیتا ہے۔ تو دجال ایسے ہی لوگوں کو اپنا گرویدہ کرے گا، انہیں قحط سالی ہو جائے گی، فصلیں نہیں ہوگی، کھانا نہیں ہوگا۔ اور ایسے میں دجال پھر کیا کرے گا، اپنے اللہ تعالیٰ اس کو پاور دے گا آزمائش کے لیے، تو وہ رین بھی برسائے گا، بارش برسائے گا اور فصلیں گرو ہوں گی، اس کے پاس سب کچھ ہوگا، تو لوگ اس کے آگے سرنڈر کرتے چلے جائیں گے، وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لیکن ایک کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، ایمان والے دجال کو بہت اچھی طرح پہچان لیں گے۔ تو آپ بتائیے مجھے کہ ہمیں کس چیز کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں، اور آئندہ ہماری نسلوں کے دلوں میں کیا بات ڈالنے کی ضرورت ہے؟ آپ بتائیے، یہ کیوں کر رہے ہیں ہم سارے پروگرامز، یہ کیوں لے رہے ہیں لیکچرز؟ ہمیں معلوم ہے ہم فزیکلی ہمارے مسلمان بھائیوں کی وہاں مدد نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو تیار تو کر سکتے ہیں نا، ہم ان کا درد دل میں محسوس کر کے، اللہ نہ کرے ہم پر وہ مشکل آئے، وہ مصیبت آئے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی کوئی آزمائش میں نہ ڈالے جو ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، لیکن ہمیں اویئر رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے؟ آپ بتائیے۔ اور جس چیز کی ہمیں حفاظت کرنی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان بہت زیادہ ضروری ہے، ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کو محفوظ رکھنا۔ اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم جانیں کہ اچھا ایمان کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، کیسے اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ جب ہمیں معلوم ہی نہیں تھا بتائیں کہ ہم کیسے کریں گے، پھر تو اس وقت پھر ندا آئے گی، سب طرف سے آواز لوگ لگائیں گے کہ دجال نکل پڑا، دجال نکل پڑا۔ اور رسول اکرم کی ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھو، جان بوجھ کر دجال کے جب بارے میں پتہ چلے تو تم دیکھنے مت جانا، کیونکہ پتہ نہیں ہے کیسے کوئی اس میں انوالو ہو جائے۔ تو بلا وجہ اس فتنے کی طرف نہ جانا، اور جہاں فتنے ہوں وہاں پر زبردستی نہیں جانا چاہیے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ تو دجال کے ظہور سے پہلے مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان 4 دن بہت شدید خونریز جنگ ہوگی۔ پہلے 3 دن مسلمان مغلوب ہوں گے اور عیسائی غالب ہوں گے، 4th دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے گا الحمدللہ، اور عیسائیوں کو شکست ہوگی۔ اور یہ جنگ اتنی خونریز ہوگی، کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی جنگ کسی نے دیکھی نہ ہوگی۔ اور پھر اس جنگ کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اس کی خبر کی اوتھینٹسٹی جاننے کے لیے گھوڑوں پر سوار کر کے لوگوں کو بھیجا جائے گا مسلمانوں کی طرف سے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میراث تقسیم ہوگی، نہ ہی کسی کو مال غنیمت حاصل ہونے کی خوشی ہوگی۔ یعنی جنگوں میں آدمی اتنے مارے جائیں گے کہ میراث اور مال غنیمت لینے والا کوئی بچے گا ہی نہیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا، عیسائی اس طرف یعنی روم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہوں گے، اور مسلمان بھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کسی نے کہ دشمن سے تمہارا مطلب عیسائی ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہاں۔ اس وقت شدید لڑائی شروع ہوگی، مسلمانوں کا ایک لشکر شہادت کی فتح کا عہد کر کے آگے بڑھے گا، اور دونوں لشکروں کے درمیان شدید جنگ ہوگی حتیٰ کہ رات چھا جائے گی، اور دونوں لشکر فتح اور شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کے لشکر کا جنگ میں شریک ہونے والا حصہ سارے کا سارا قتل ہو جائے گا، دوسرے دن مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ پھر جنگ میں شہادت یا فتح کا عہد لے کر شریک ہوگا، رات ہو جائے گی، پھر اسی طرح ہوگا، اور پھر فتح اور شکست کے بغیر جنگ روک دی جائے گی، پھر ایک حصہ اور شریک ہوگا یعنی دوسرا حصہ، وہ بھی قتل ہو جائے گا۔ تیسرے روز مسلمان پھر اپنی فوج کا ایک حصہ میدان جنگ میں بھیجیں گے جو شہادت یا فتح کا عہد کر کے جائے گا۔ شام تک لڑائی ہوگی اور دونوں لشکر فتح اور شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ 4th روز مسلمانوں کی باقی ساری فوج جنگ میں حصہ لے گی۔ اس روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اس روز ایسی شدید لڑائی ہوگی کہ ایسی لڑائی نہ آئندہ کوئی دیکھے گا نہ ماضی میں کسی نے دیکھی ہوگی، یعنی اتنی اموات ہوں گی۔ ایک پرندہ ان لاشوں کے اوپر اڑنا شروع کرے گا، اسے اڑتے اڑتے موت آ جائے گی لیکن لاشیں ختم نہیں ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس وقت کی ہولناکیوں اور فتنوں سے۔ ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک زندہ بچے گا، یعنی 99 مارے جائیں گے۔ ایسی حالت میں مال غنیمت کی خوشی کسے ہوگی اور کن لوگوں میں میراث تقسیم کی جائے گی؟ اور دوران مسلمان اسی دوران مسلمان اس آفت سے بھی بڑی آفت کی خبر سنیں گے۔ ایک زوردار آواز آئے گی کہ ان کے پیچھے بال بچوں میں دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے پاس ہوگا چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگیں گے۔ جلدی جلدی 10 سواروں کو ہراول دستے کے طور پر روانہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سواروں اور ان کے باپوں کے میں ان سواروں ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں، اس روز وہ روئے زمین کے سب سے بہتر سوار ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین کے سواروں میں سے سب سے بہتر سوار ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بڑی جنگ ہوگی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب بڑی گھمسان کی جنگ ہونے والی ہے، گھمسان کا رن پڑنے والا ہے، اور وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ جو دجال کا فتنہ ہے، رسول اکرم نے کہا کہ ہر نبی نے اپنی امتیوں کو، اپنے لوگوں کو اس دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، لیکن وہ ان کے دور میں تو نہیں آیا دجال، لہذا وہ رسول اکرم کی امتیوں کے دور میں آئے گا۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں خود اس سے جنگ کروں گا، لیکن وہ اس وقت بھی نہیں آیا دجال، بلکہ وہ قیامت کے زمانے کے قریب آئے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا اور وہ اس کا خاتمہ کریں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو، جن کی آنکھیں چھوٹی، منہ سرخ، ناک موٹی اور پھیلی ہوئی، اور چہرے چمڑے دار ڈھال کی طرح ہوں گے۔ اور قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کر لو جو بالوں کے جوتے پہنتے ہوں۔ پہلے جو ایکچولی جو منگولس وغیرہ تھے وہ ادھر کے آس پاس کے ہی علاقے کے لوگ تھے، اور یہ جو ترک تھا پہلے وہ بھی غیر مسلم تھے، بعد میں پھر وہ مسلمانوں کے انڈر آئے اور وہاں لوگ مسلمان ہوئے۔ اب یہی وہ دور ہوگا، جنگ کثرت سے ہو رہی ہوگی، تو مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب یہ مہدی کون ہے؟ پہلے اس کے بارے میں جان لیں کہ یہ مہدی کوئی ایک کنٹری کے لیے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی کسی ایک جگہ کے لیے ہوں گے، بلکہ مہدی پوری امت مسلمہ کے لیڈر اور رہنما ہوں گے۔ مہدی ایکچولی یہ کیا ہے، مطلب کہاں سے نکلا یہ ورڈ؟ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ مہدی ہدایت سے نکلا ہے نا، خدا جو ہم کہتے ہیں وہ اسی روٹ سے ہے، اور مہدی ہدایت دیا گیا، یعنی جو ہدایت یافتہ ہوگا۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ جو ہدایت جو دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، یعنی ہم جو رہنمائی کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ رہنما ہوں گے، ہدایت یافتہ رہنما، اور لوگوں کو بھی صحیح طریقے سے گائیڈ کریں گے، رہنمائی کریں گے لوگوں کی۔ اور واقعی میں ہم دیکھیں اگر ایک رہنما صحیح ہو، ایک آپ کا جو گائیڈ ہے، جو آپ کا ہادی ہے وہ صحیح ہو، تو پوری امت صحیح راستے پر چل سکتی ہے۔ کیا ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے ابوبکر، عمر، علی، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں دیکھا کہ وہ حق کے راستے پر تھے تو لوگ ان کے پیچھے چلتے رہے؟ تو رہنما کا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے بحث نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کہ رہزن تو ہوتے ہیں لوٹنے کے لیے، لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اصل تو رہنما کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رہنما صحیح ہو، جو آپ جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں وہ صحیح ہدایت یافتہ ہو۔ تو مہدی کون ہے، کیا معنی ہے؟ تو مہدی نام نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہے، اصل میں یہ لقب ہے مہدی کا۔ اور رسول اکرم نے ان کے بارے میں جو ان کی ڈسکرپشن دی ہے کہ ستوا ناک کے لیے، جو عربوں کے ہاں کہا جاتا ہے کہ یعنی اس کو بیوٹی تصور کیا جاتا تھا، جو لانگ لمبی، ہم اردو اسپیکنگ لوگ بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ بہت ہی کھڑی ناک ہے نا، ایسا ہم کہتے ہیں نا، ٹوسٹڈ اور کھڑی ناک ہوگی کہا جاتا ہے، پیشانی چوڑی اور کشادہ ہوگی، مینرز میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہوں گے، لیکن دکھنے میں رسول اکرم کے جیسے نہیں ہوں گے، الگ ہوں گے تھوڑے، اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اور اسپیشلی ابن القیم جوزی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ الحسن ابن العلی کی اولاد میں سے ہوں گے، حسین کے نہیں، الحسن ابن العلی، یعنی جو فاطمہ رضی اللہ کے بڑے بیٹے تھے، ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سپرد کر دی تھی مسلمان امت کو فتنوں سے بچانے کے لیے اور جنگ سے بچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی نسل سے ہی وہ پرسن کو لے آئے گا اور ان کو پھر خلافت ملے گی، نہیں وہی مہدی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا نہیں، ان کو خود کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ وہ مہدی ہیں، ان کی جو زندگی ہے بہت ہی پہلے ایسی بس ایسی گزری ہوگی، لہو لعب میں گزر رہی ہوگی، یعنی ینگ نوجوان ہوں گے، ان کی زندگی ایسی لاپرواہی اور غفلت میں گزر رہی ہوگی بلکہ لہو لعب میں گزر رہی ہوگی۔ ایک رات اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا، کسی وجہ سے کیا وہ واقعہ ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن کسی واقعے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اپنے آپ پر یعنی ندامت کریں گے اور بہت اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، گڑ گڑا کر معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کے جیسا رائچیس اس وقت زمین پر کوئی نہیں ہوگا، ان کے جیسا متقی اس وقت زمین پر کوئی نہیں ہوگا ان کے جیسا، یعنی ان کی توبہ کی وجہ سے۔ اور پھر وہ مسلمانوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، یعنی ایک رات میں ہی کایا پلٹ جائے گی، پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے پہلے سے لیکن بعد میں ہو جائیں گے، کچھ ایسا واقعہ کچھ حادثہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ توبہ کریں گے۔ اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ پوری زمین فتنہ اور فساد سے بھری ہوں گی، ہر طرف خون ریزی ہوگی، ہر طرف یعنی سیلفنیس، ہر کوئی سیلفش ہوگا، لوگ فتنہ اور فساد میں انوالو ہوں گے، برائیاں بہت زیادہ عام ہو جائیں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا، اور سب سے بڑا دجال کا فتنہ ہوگا۔ تو مہدی اس وقت آئیں گے جب دجال آئے گا، لیکن کب یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہاں کہاں سے آئیں گے، یہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تین مختلف گروپ جنگ کریں گے خزانوں کے لیے، اور بعض کہتے ہیں کہ ایکچولی خزانہ مکہ میں یا کعبۃ اللہ کے آس پاس کہیں دفن ہے ابھی بھی، کچھ لوگوں کا ایک خیال ہے۔ تو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تین گروپ ہوں گے، یہ تین بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے جو جنگ کریں گے آپس میں اسی خزانے کے لیے جو کعبۃ اللہ کے پاس یا اس کے نیچے کہیں تک ابھی چھپا ہوا ہے، لیکن تینوں میں سے کوئی بھی نہیں جیت سکے گا۔ اس وقت مشرق کی طرف سے ایک فوج آ رہی ہوگی جو بلیک یعنی کالے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہوں گے خراسان سے، اور بعض حدیث میں آتا ہے نہیں، تمام جو حدیث کا لب لباب ہے سب ملا کر یہ بنتا ہے کہ وہ پہلے مدینہ آئیں گے، مدینہ میں جب کچھ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے تو وہاں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ مکہ پہنچیں گے، اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں یا میں محمد بن عبد، ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام محمد ہوگا میرے نام پر اور ان کے فادر کا نام میرے فادر کے نام پر ہوگا عبداللہ، تو وہ محمد ابن عبداللہ ہوں گے، لیکن خود سے لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ میں مہدی ہوں۔ جیسے آج کل جتنے لوگوں نے مہدی کا اظہار کیا ہے نا، ہر دور میں اتنے لوگ گزرے ہیں، اتنے لوگ گزرے ہیں جھوٹے جنہوں نے اپنے آپ کو مہدی بتایا، تو ان کی جو خصوصیات ہوں گی وہ کیا ہوگی مہدی علیہ السلام کی، کہ وہ خود سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے، ایکسپوز نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ان کو پہچان لیں گے ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے، جب وہ مکہ پہنچیں گے تو لوگ فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کر دیں گے۔ اور رسول اکرم نے بھی یہ فرمایا تھا حدیث میں کہ اگر تم دیکھو کہ وہ لشکر کو آتے ہوئے جو بلیک جھنڈے لیا ہوا ہوگا، جو مہدی والا لشکر ہوگا، تم ان کے ہاتھ پر ضرور بیعت کرو، چاہے تمہیں کرال کر کے ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی رینگ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور خود مہدی بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ ان سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام لینے والا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو رہنما بنانے والا ہے، لیکن لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر تب ان کو اس بات کا احساس ہوگا۔ اور ان کے آنے سے کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت جو وار چل رہی تھی، جنگیں جو چل رہی تھی آپس ہی میں، جو تصادم ہو رہا تھا، جنگیں چل رہی تھی، وہ ختم ہو جائے گا، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور جو اس وقت وہاں وار چل رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 7 سال تک حکومت کریں گے، بہت ہی امن و امان ہوگا، بہت سکون عدل اور انصاف ہوگا ہر طرف، سبحان اللہ۔ تو آئیے ون بائی ون ایک حدیث سے دیکھتے جاتے ہیں تاکہ آپ، خراسان ایکچولی جو ایران، عراق اور افغانستان کا جو علاقہ ہے، تینوں کو ملا کر خراسان ایک پروونس تھا، یہ پہلے اسلامک حکومت جب ایک تھی، اور اسلامی حکومت سے پہلے بھی خراسان کا علاقہ بہت مشہور تھا، ایران، عراق، افغانستان، ٹھیک ہے، اگر آپ نقشے پر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ترمذی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا. آپ دیکھیں یہاں پر رسول اکرم نے یہی بات بتائی ہے کہ من اہل بیتی, اور ان کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا یعنی محمد ہوگا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی رسول اکرم کے والد جیسا ہوگا یعنی عبداللہ, یعنی وہ محمد ابن عبداللہ ہوں گے. رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہل بیت سے ایک شخص کو خلیفہ بنائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا. یعنی یہ ہو کر رہے گا, یعنی قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتی چاہے اگر ایک ہی دن کیوں نہ رہ جائے قیامت کو. رسول اللہ فرما رہے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ظاہر کرے گا مہدی کو اور پھر خلافت قائم ہوگی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اکرم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خلیفہ کی وفات پر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا. بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا, لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام میں لے آئیں گے, حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے, شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا, جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو اسے دھنسا دیا جائے گا, اس کے بعد عراق اور شام سے علماء اور تمام جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے. سبحان اللہ, یعنی وہ مہدی کے خلاف ایک لشکر آئے گا جو مکہ کے باہر ان کے کیمپس ہوں گے, اور ابھی بھی بیدا کا مقام ہے مکہ کے باہر, لیکن اللہ تعالیٰ زمین کو دو ٹکڑے کر کے اس جگہ کو ان کے کیمپ اس کے اندر ہی دھنس جائیں گے اور لوگ پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے جائیں گے. حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر یعنی کعبۃ اللہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی, نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی, نہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا. ایک لشکر انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا, وہ بیدا کے مقام پر پہنچیں گے تو زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد فرمائے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنائے حفصہ نے کہ ایک لشکر بیت اللہ پر حملہ کرنے کی نیت سے جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو پہلے اس لشکر کا قلب یعنی درمیانی حصہ زمین میں دھنسے گا, تو آگے کا حصہ پچھلے حصے کو مدد کے لیے پکارے گا, لیکن سب کے سب زمین میں دھنس جائیں گے سوائے ایک قاصد کے, وہی واپس جا کر لوگوں کو خبر دے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حسن حدیث ہے یہ ابن ماجہ کی, مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا. یعنی پہلے سے لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہوگا ان کے بارے میں, نہ خود مہدی کو معلوم ہوگا کہ وہ خلیفہ بننے والے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کا جو خلافت کا دور ہے وہ 7 سال کا ہوگا, ان کی پیشانی کشادہ ہوگی, ناک اونچی ہوگی اور مکمل عدل اور انصاف وہ قائم کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی حسن حدیث ہے کہ مہدی مجھ سے ہوگا, اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی, زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی, وہ 7 سال تک حکومت کرے گا. کہتے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بغیر گنتی کی تقسیم کرے گا. سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا کہ قیامت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا, وہ گروہ قیامت تک حق پر غالب رہے گا. جب عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرے گا, تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیں. کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ لڑتے لڑتے دمشق پہنچ جائیں گے, یعنی دجال کے جو ساتھی ہوں گے ان سے بھی لڑائی ہوگی, اور دجال کے ساتھ خراسان والے یہودی آئیں گے سارے, جو بنی اسرائیل میں سے جو خراسان کے یہودی تھے اسپیشلی, وہ 70,000 کی فوج ہوگی اور اس کے شیاطین بھی ساتھ میں ہوں گے جو اس کا ساتھ دینے والے ہوں گے. تو کہا جاتا ہے کہ جنگ چلتی جا رہی ہوگی اور مہدی کو معلوم ہوگا کہ وہ دجال کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی وہ جنگ کریں گے, کوشش کرتے رہیں گے. اور ابھی وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے, اور سفید مسجد کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد آج بھی موجود ہے دمشق میں, وائٹ منارات والی مسجد کہلاتی ہے, انشینٹ مسجد ہے. بنو امیہ کے زمانے میں قائم ہوئی تھی, کافی پرانی مسجد ہے. فجر کے لیے وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی، سوری اقامت ہو چکی ہوگی، لیکن ابھی تکبیر نہیں کہی ہوگی، تو اسی دوران وہ آسمان کی طرف دیکھیں گے کہ دو فرشتوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے، دو فرشتے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اتریں گے، نازل ہوں گے، تو تب پھر وہ مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، تم ان کے لیڈر ہو، یعنی خلیفہ ہو، لہٰذا تم ہی ان کی نماز پڑھاؤ، اور وہ پیچھے ان کے نماز پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ایک طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنے کے لحاظ سے وہ نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اپنی خود کی کوئی نئی شریعت نہیں قائم کریں گے۔ تو جب عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرے گا، تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے، نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے، سبحان اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آنا امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس بارے میں دو ضعیف احادیث بھی جو لوگ بیان کرتے ہیں، ضعیف ہے لیکن یہ جو ہے اوتھینٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ترمذی نے بیان کیا ہے اس کو، اور ایک حدیث کو ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، لیکن دونوں ضعیف ہیں، کہ خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے لوگ نکلیں گے اور ان جھنڈوں کو بیت المقدس پر نصب کرنے سے ان لوگوں کو کوئی چیز نہیں روک سکے گی، لیکن علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو ضعیف الاسناد لکھا ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے حدیث کو۔ اب یہ تو تھا مہدی کا ظہور، مہدی کا زمانہ، ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہم عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر بھیجیں گے، لیکن اس سے پہلے، یعنی جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ یہ جب مہدی ہوں گے تو اسی وقت دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، اب دجال کیا کرے گا؟ اب دیکھیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو دجال کی جنت ہے وہ ایکچولی دوزخ ہوگی، اور جو دجال کی دوزخ ہے وہ جنت ہوگی، اور اہل ایمان دجال کو اچھی طرح پہچان لیں گے، وہ اس کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں کہ جب دجال کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دجال کے بارے میں تمام احادیث پڑھی ہوئی ہیں؟ اور یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ اس کو آپ ایک سوچ اور ایک فکر کا نام نہیں دے سکتے دجال کو، دجال فزیکلی ظاہر ہوگا، یعنی ایک پرسن ہوگا وہ، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ علامت قیامت کے نام سے ایک لیکچر سیریز بھی ہے، اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو ضرور سنیں، اس کی لنک بھیج دی جائے گی آپ کو جی۔ تو فزیکلی اس کو رسول اکرم نے جس طرح سے ہمارے سامنے ڈسکرائب کیا ہے کہ ایک آنکھ اس کی انگور کی طرح ہوگی، یعنی جو انگور ایک دب جاتا ہے، دبا ہوا انگور جیسے ہوتا ہے، تو ایسے اس کی ایک آنکھ ہوگی دجال کی۔ ایمان والے اس کو پہچان لیں گے، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، لیکن یہ صرف مومنوں کو نظر آئے گا، اس کے بچے نہیں ہوگے، یہ بات یاد رکھے گا، اور وہ اپنے آپ کو، پہلے تو اپنے آپ کو وہ نعوذ باللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے ظاہر کرنا چاہے گا، مسیح کہے گا اپنے آپ کو، اس لیے جو بنی اسرائیل ہے مسایا کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ آنے والا ہے۔ حدیث میں یہ بھی اس کے بارے میں ہمیں ڈسکرپشن ملتا ہے کہ وہ تھوڑا سا لنگڑا کر چلے گا، اس کا جو ایک پیر ہوگا، یعنی فزیکلی جو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یعنی چال میں اس کے پرفیکشن نہیں ہوگا، تھوڑے سے لنگڑاہٹ ہوگی۔ ترمذی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی مشرق سے نکلے گا، اور یہ خراسان کا علاقہ ہوگا، اور اصفہان شہر سے نکلے گا، وہاں کے یہودی 70,000 یہودی جو بنی اسرائیل میں سے ہوں گے وہ اس کے فالوورز ہوں گے۔ عراق اور شام کے درمیان وہ سفر کرے گا، چلتا رہے گا۔ تو اب دو ڈفرینٹ باتیں ہم کو ملتی کہ مشرق سے نمودار ہوگا، اور ایک حدیث میں کہ اصفہان سے، تو نکلے گا اصفہان سے وہ، پھر سب جگہ گھومے گا، اور حدیث میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب فتنوں کا بہت زیادہ دور ہوگا، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، یعنی آزمائش، اس وقت دجال کا نزول ہوگا، دجال نازل، اس کا ظہور ہوگا سمجھے، سوری، یعنی ہر طرف بھوک ہوگی، کیوس ہوگا، خون، ہر طرف خون ریزی ہوگی، اور قتل و غارت گری ہوگی، فتنہ اور فساد ہوں گے، اور ایسے اس میں ہی انسان بہت جلد فتنوں میں گھر جاتا ہے، پھر یا جھوٹوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور یہ وہ آخری زمانہ ہوگا کہ فتنہ اور فساد کی وجہ سے انسان چاہے گا کہ وہ جنگلوں میں جا کر رہنے لگے، کہ اس دنیا کو چھوڑ دے، اور وہ اس کے ساتھ ایسے فتنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دیر کے لیے وہ اختیار دے دے گا دجال کو، کہ کہا جاتا ہے کہ ہر طرف قحط سالی ہوگی، بارش بند ہو چکی ہوگی، زمینیں سوکھ چکی ہوں گی، نہ کوئی کروپس نہیں ہوں گے زمین پر، تو اب وہ دجال حکم دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا پاور دے دے گا کچھ عرصے کے لیے، آزمائش کے لیے، تو وہ حکم کرے گا تو بادل بارش برسائیں گے، بارش برسے گی تو پھر فصلیں اگیں گی، اس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ ہاں یہی رب ہے، نعوذ باللہ، رسول اکرم فرماتے ہیں دیکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور لوگ اس کے آگے سرنڈر کر دیں گے، تو کچھ لوگ اس کو رب مان لیں گے، شیاطین بھی ہو سکتے ہیں، خود جو کمزور ایمان والے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، اور بنی اسرائیل تو ہوں گے ہی ہوں گے اس کے ساتھ جو اس کو فالو کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اتھارٹی دے گا، کچھ دو تین چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، پاور اس کو دیا جائے گا، جو اس دجال کا انکار کرے گا، اس کو ریجیکٹ کرے گا، وہ ایمان والا ہوگا، اور جو اس کو سپورٹ کرے گا وہ اسی کا ساتھی ہو جائے گا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک ہاتھ وہ کسی کو، پہلے اپنے آپ کو چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دراصل ظاہر کرنا چاہے گا تاکہ لوگ اس کو مان لے، تو ایک ہاتھ اس کو پاور یہ بھی دیا جائے گا، مے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کرے، کہا جاتا ہے وہ جنت کو سامنے لائے گا اور جہنم کو بھی ساتھ میں لائے گا، سامنے لائے گا، اس کی جو آگ ہوگی ایکچولی وہ جنت ہوگی، اور اس کی جو جنت ہوگی وہ ایکچولی دوزخ کے دن جہنم ہوگی، یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دجال کی جنت اور دوزخ کو دیکھے تو بے دھڑک دوزخ میں چلا جائے جو مومن ہے، کیونکہ وہی دراصل جنت ہوگی، کیونکہ وہ تو ایک طرح سے لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا گرویدہ بنائے گا، اس کے بارے میں جو اور مزید رسول اکرم کی احادیث سے معلومات ملتی ہے کہ وہ پہلے زمانے میں لوگ جو ویسٹرن کنٹریز کے لوگ ہوتے تھے یا یورپین کنٹریز کے لوگ ہوتے تھے، یہ جو نان عربس ہوتے تھے ان کو احمر بولتے تھے، جیسے آج ہم لوگ انگریز کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا گوروں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ایسے اس زمانے میں عرب لوگ نان عربس کو، جو عرب کے باہر کے علاقے تھے آس پاس کے، ان کو احمر کہتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ احمر لوگوں میں سے ہوگا، یعنی نان عربس، اور اس کے کرلی ہیئر ہوں گے، شارٹ ہوگا، بہت زیادہ اس کی ہائٹ نہیں ہوگی لیکن چوڑے شانے ہوں گے اس کے، بہت ہی زیادہ براڈ چیسٹ ہوگا اس کا، اور اس کے فالوورز بڑھتے جائیں گے، اس وقت بہت سارے مسلمان جنگوں میں انوالو ہوں گے، کئی جگہ جنگیں چل رہی ہوں گی، اور اتنی میسیو وار ہوگی، جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ پرندہ چلتا رہے گا لیکن لاشیں ختم نہیں ہوگی، اور اس کی ڈیتھ واقع ہو جائے گی پرندے کی، آپ سوچیں کتنی لاشیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ابوبکر صدیق اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے، اور دجال ایسے وقت نکلے گا جب سب لوگ غافل ہوں گے، دیکھیں غفلت کتنی بڑی سزا ہے، آپ کو آگاہی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بالکل بھول چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ائمہ مساجد ممبروں پر اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے، کون سی دس آیت پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے؟ کون سی آیت پڑھتے ہیں آپ؟ جی سورہ کہف کی 10 آیات، اور آپ نے دیکھا ان 10 آیت میں کیا ہے، اصل میں ان 10 آیت میں ایمان اور آزمائش کی بات ہے نا، جو اصحاب کہف تھے ان کو کس چیز کی آزمائش آئی تھی، آپ بتائیے کیا چیز بچا کر بھاگنے کے تھے، وہ تو بادشاہوں کے بیٹے تھے، عمرا کے بیٹے تھے، ایلیٹ کلاس طبقے سے تعلق رکھتے تھے وہ لوگ، ایمان بچا کر نکلے تھے وہاں سے، تو ایکچولی دجال کا فتنہ بھی کیا ہوگا سب سے بڑا، وہ ہماری کس چیز کو ڈائیورٹ کرنا چاہے گا، کیا قیمتی چیز ہے ہمارے پاس آج؟ ایمان ہے ہمارے پاس سب سے قیمتی، بالکل، تو ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں آج سب سے زیادہ فکر ہمیں کس بات کی ہونی چاہیے، پھر اپنے بینک بیلنس کی، اپنے پروٹوکول کی، اپنے عہدے کی، یا کس چیز کی؟ اپنے ایمان کی. جی کہا جاتا ہے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غضبناک بنا دے گا. اب یہ وہ کہاں ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت بحث کی ہے، حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، ایک صحابیہ اس کو بیان کرتی ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسی بات پائی جاتی ہے کہ اس حدیث کا چاہے تو ایکسپلینیشن اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہم نہیں بتا سکتے. حالانکہ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ایک ابو داؤد کی بھی صحیح حدیث ہے. تو فاطمہ بنت قیس کہتی کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے. پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ مبارک سے. تو مشرق مطلب وہی خراسان کا علاقہ. اور رسول اکرم کے زمانے میں ایک ابن سیاد نامی شخص تھا، یہودی ہی تھا وہ. لوگ کہتے کہ یہ وہی شخص ہے جو دجال بنا یا دجال بنے گا، اس کا حلیہ ہمیں بتا دیا گیا. وہ کون ہوگا ہم یہ تو نہیں، ہم اس کے بارے میں نہیں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کون ہے وہ، لیکن بس یہ کہ اس کا حلیہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا، گندم گون یعنی سانولا کلر، سیدھے بالوں والا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو. میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو انہیں بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے. پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گھنگریالے تھے یعنی کرلی تھے، اور سرخ مطلب وہی احمر یعنی نان عربز یعنی یورپین کنٹریز کے لوگ، گھنگریالے بال تھے، آنکھ کانی تھی جس طرح پھولا ہوا انگور ہو. میں نے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے جواب دیا دجال ہے. دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو. آگاہ رہو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. کانا مطلب ایک آنکھ جس کی نہ ہو. اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. اور یہ بات بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ آپ ہر مسلمان وہ کافر لکھا ہوا لفظ پڑھ لے گا، چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ، اس کو لکھنا پڑھنا کیوں نہ بھی آتا ہو، تب بھی وہ پڑھ لے گا سبحان اللہ اپنے ایمان کی بدولت. اس کے بال بہت زیادہ گھنے ہوں گے، دجال بائی آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر جنت اور جہنم ہوگی، خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ جتنی احادیث ہیں سب صحیح مسلم کی احادیث ہے، بالکل اوتھینٹک احادیث. کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو؟ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا. جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دجال کے بارے میں اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی، خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا، یعنی اس کی آگ میں داخل ہو جانا، اس کا جو پانی ہوگا وہ ایکچولی آگ ہوگی. یہ بھی آپ نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا. لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا. سبحان اللہ، کتنا ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نا کہ اللہ کے رسول نے ہم کو ساری باتیں بتا دی. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ آگے اگلی جنریشن کو یہ باتیں کون بتائے گا، کس کی ذمہ داری ہے؟ کہ آج ہمارے گھروں میں ماحول ہے کہ ہم تھوڑی دیر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے حالت حاضرہ پر ڈسکس کریں. اتنی اویئرنیس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایون جو پالیٹکس ہے اس کو بھی ڈسکس کریں، جو ورلڈ کی پالیٹکس جو چل رہی ہے کہ کیسے یعنی ظلم کیسے بڑھتا جا رہا ہے نا، کیسے جو کہتے ہیں کہ ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنا دینا، یہ آج کی میڈیا کا کام ہے کہ نہیں آپ بتائیں؟ یعنی جو ٹیررسٹ ہیں ان کو امن والے کہہ کر انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں، اور جو امن والے ہیں ان کو غلط قرار دیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی معاملہ آپ خود بتائیں. اگر آپ کچھ کام کریں تو وہ بہت اچھا، اور اگر ہم کچھ کام کریں تو وہ برا. کوئی کنٹری کے لوگ ان کی زمین پر قبضہ کر لیا گیا ہو تو اگر وہ اس کے لیے لڑائی کرے تو کہیں گے کہ آزادی کی لڑائی کر رہے ہیں، یہ فریڈم فائٹرز ہیں، ان کو تو ہار پھول پہنائے جاتے ہیں، ان کی پوجا کی جاتی ہے کیونکہ فریڈم فائٹرز ہیں، کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان کی ہسٹری سے. اور اگر دوسرے مذہب کے ماننے والے اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے لڑائی کریں یا کچھ کوشش اور جدوجہد کریں تو کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں. کتنا دوہرا، کیسی پالیسی ہے ان کی، کسی منافقانہ پالیسی ہے، کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ خود اپنے آپ کو ہی بے وقوف بنا رہے ہیں. لیکن دنیا نے بھی تو آنکھیں بند کر لی ہیں نا. لیکن آپ کوشش کریں، جیسے ابھی جو ہمارے سامنے ابھی جو میسیجز آ رہے ہیں، آپ دیکھیں، آپ کا کسی ایک شخص کو اویئر کرنا آپ کے لیے سب سے بڑا آج کے دور میں جہاد ہوگا، یقین جانیے. آپ کے سرکل میں جو بھی نان مسلمز ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جو نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، ایون مسلمان بھی، بہت سے مسلمان نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں اور الٹا مسلمانوں کو بلیم کر رہے ہیں جو لوگ مسلمان، تو آپ ان کے ذہن میں بات ڈالیے. اگر آپ نے ان کی سوچ کو زندہ کر دیا اور ایک ان کو سوچ دے دی، فکر دے دی، یقین جانیے آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. کیونکہ ہم فی الحال اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے فزیکلی کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپ سوچ کو تو بدل سکتے ہیں. اور ویسے بھی آج اب جو جنگیں ہیں، زیادہ تر جو وارز ہیں، وہ سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی ہیں، اب تو سوچ اور فکر کی وار ہے، میڈیا وار ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کانا دجال کانا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا، اور دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے گھاس اور اناج اگے گا، جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے. طویل حدیث ہے. نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے کہ ایک روز رسول اکرم نے دجال کا ذکر فرمایا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے. وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے، غور سے سنیے، اور اس کی بات مان لیں گے، چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا اور وہ نباتات اگائے گی، شام کے وقت لوگوں کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے بڑی ہوں گی، تھن کشادہ ہوں گے اور پسلیاں خوب بھری ہوں گی، یعنی پہلے سے زیادہ موٹے تازے نظر آئیں گے وہ جانور، یعنی وہ دجال پر ایمان لانے کی وجہ سے ایسا ہوگا. پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ ہم کو، یعنی اللہ نہ کرے کہ ہمارے سامنے ظہور ہو، لیکن جب بھی ہوگا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بات بتائیں، اور ہم نہیں جانتے قیامت کب آنے والی، ہو سکتا ہے ہمارے دوران ہی آ جائے، ہمارے زندہ رہنے کے دوران، واللہ اعلم. تو ہمیں دجال کی دعوت کا انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ انکار کر دیں گے، چنانچہ وہاں دجال وہاں سے چلا جائے گا، ان پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی، یعنی بارش نہیں برسے گی، فوڈ کی کمی ہو جائے گی، اور ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہے گا. دجال ویران جگہ کی طرف چلا جائے گا اور زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے اگل دے، تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجوم کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے دجال کو کچھ اختیارات دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرنا چاہیں گے. اس لیے آپ دیکھیں، شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا تو اختیار ہے، لیکن پکڑ کر کھینچ کر برا کام کرانے کا اختیار نہیں ہے. تو اب کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا دجال کو ان کاموں کا اختیار دیا جائے گا تو کیا واقعی میں نعوذ باللہ وہ اللہ تعالی کے اختیارات رکھتا ہے؟ نہیں. اب دیکھیں، اگر اس کے پاس کچھ اختیار ہوتا تو وہ اپنی کانی آنکھ، جو کہ ایک آنکھ اس کی فالٹ والی ہے، اس کو ٹھیک نہ کر لیتا ہے نا، یا اگر اس کو اختیار ہوتا تو اس کی پیشانی پر جو کافر لکھا ہے اس کو ٹھیک نہ کر لیتا ہے نا. یہ بات سمجھیے آپ. اگلی حدیث میں رسول اکرم فرماتے ہیں کہ تین باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، دابت الارض کا نکلنا. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اور رسول اکرم فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. کہا جاتا ہے کہ ازواج مطہرات بہت روتی تھیں اس ڈر سے، اسپیشلی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم تشریف لار میں رو رہی تھی. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال یاد آ گیا ہے، اسی وجہ سے رو رہی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا کہ جب دجال کا تم خبر سنو تو اس کے سامنے جانے سے گریز کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے، یعنی پیچھے ہٹے۔ اللہ کی قسم، جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے۔ جو شبہ کی چیزیں وہ دے کر بھیجا گیا ہے، انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ یعنی اسی لیے تو اس کو فتنہ کہا گیا نا، کہ اس کو دیکھ کر کچھ مسلمان بھی ڈاماڈول ہو جائیں گے۔ لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ امیر شریک رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے؟ کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو تین بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ اب اس کی مدت کتنی ہوگی، یعنی کتنے سال وہ رہے گا؟ نواز بن سمعان ہی کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، 40 روز، جن میں سے پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد 37 ڈیز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، اپنے روز و شب کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی ایکچولی وہ مسلمانوں کو ان مصیبتوں کی وجہ سے، آلام کی وجہ سے، وہ دن اتنا طویل محسوس ہوگا۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ تم کاؤنٹ کر کے اس حساب سے اتنی ہی نمازیں پڑھنا۔ لہٰذا حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ دن ایک سال کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی وہ ٹوٹل پھر کتنے بنتے ہیں کہ 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتہ۔ اس کے پیروکار کون لوگ ہوں گے؟ جو اصفہان کے، یعنی ایران کا ایک شہر اصفہان کے، 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے۔ نواز بن سمان کہتے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا تو وہ دمشق کی مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، جیسے کہ ابھی غسل کیا ہو۔ جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھڑکتے نظر آئیں گے۔ ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لدھ کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے۔ آج کل یہ لدھ، آپ لوگ خبروں میں نام سن رہے ہوں گے، کہاں ہے یہ لدھ؟ جو اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، جی، رسول اکرم نے فرمایا کہ دجال سے جنگ کے دوران مسلمان کا پڑاؤ دمشق شہر کی ایک سمت غوطہ میں ہوگا۔ دمشق شام کے شہروں میں سے بہترین شہر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ پھر جب اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے گھل گھل کر مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ مشرکوں سے جنگ کرو گے، حتیٰ کہ تمہارے لشکر سے باقی ماندہ لوگ دجال سے جنگ کریں گے۔ دریائے اردن پر تم لوگ مشرقی کنارے پر ہوگے اور دجال کا لشکر مغربی کنارے پر ہوگا۔ اور فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر بولے گا، اے مسلمان اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اسے قتل کر۔ غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ تو جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال سے جہاد کریں گے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائے گا، ایک جماعت وہ ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی، اور پھر دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ حالات، یعنی یہ احادیث تھی جو حضرت مہدی کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور دجال کے بارے میں تھی۔ اصل بات جو سیکھنے کی ہم کو وہ کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائیں۔ لیکن جو وقت ہمیں ملا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، آج ہم امن و امان میں ہیں۔ جیسی عبادت ہم امن و امان میں کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں خوف کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے بہن بھائی فلسطین میں کس قدر مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، یہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اس طرح سے ظلم ہو رہا ہو۔ تو جب امن و امان نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، پھر یعنی بس ایک انسان اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ آج ہم جس قدر آسانی سے علم حاصل کر سکتے ہیں، قرآن اور حدیث پڑھ سکتے ہیں، کوئی کنسٹرکٹیو کام کر سکتے ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو صاحب حیثیت بنائے ہیں، جن کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت سے نواز ہے، اپنے مال سے سپورٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے وقت کو خود کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائیں، اچھی باتیں سیکھیں، اچھے کام کریں، جتنا ہو سکتا ہے ذکر و اذکار کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، اس کے فہم کو یعنی قرآن سے فہم حاصل کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، تاکہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل کرنے کے کام یہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے اور اپنے آپ کو، اپنے وقت کو بیکار ضائع کرنے کے بجائے اچھے کاموں میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ کہ ہم دعا کریں، اسپیشلی تہجد پڑھیں، کیونکہ وہ سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے مال سے مدد کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، بریو بنائیں، بہادر بنائیں، اور نالج حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور اویئرنیس پھیلائیں لوگوں کے اندر کہ کون حق پر ہے، کون باطل ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، یہ لوگوں کو بتائیں، اور خود بھی حالت سے واقف رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔